سورہ یونس، سورہ یونس کا تعارف، مقام نزول۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سورہ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی تین آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكْ سے لے کر لَا يُؤْمِنُونَ تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں۔ یونس نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ انہیں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس کے بارے میں حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، الف لام را سے شروع ہونے والی تین سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی، میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا، تو حامیم سے شروع ہونے والی تین سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی سورتوں میں سے تین سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی جامع سورت سکھا دیجئے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اذا زلزلت الارض والی سورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ سورہ یونس کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، نمبر ایک، مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے پانچ شبہات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر تین، دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر چار، کفار کو قرآن پاک جیسی ایک سورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا۔ نمبر پانچ، کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے۔ نمبر چھ، قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے اور عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر سات، اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی اپنی ہی بہتری ہے۔ سورہ توبہ کے ساتھ مناسبت، سورہ یونس کی اپنے سے ماں قبل سورت توبہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ توبہ کا اختتام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے بیان پر ہوا اور سورہ یونس کی ابتدا میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی جانے والی وحی پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کیا گیا ہے۔ نیز سورہ توبہ میں زیادہ تر منافقین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقف بیان کیا گیا، جبکہ سورہ یونس میں کفار اور مشرکین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کے اقوال بیان کیے گئے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔
ترجمہ، الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ،
یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس سورت میں موجود ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آیات قرآن ہی کی آیات ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس سورت سے پہلے ذکر ہوئیں، اور معنی یہ ہے کہ وہ آیات حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔
اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ۔
ترجمہ: کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے؟ کافروں نے کہا: بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔
اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا،
کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے؟ شان نزول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ عز و جل اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔
قدم صدق،
سچ کا مقام، قدم سے اس کی جگہ یعنی مقام مراد ہے، اور مفسرین نے قدم صدق کے معنی بیان فرمائے ہیں: بہترین مقام جنت میں، بلند مرتبہ، نیک اعمال کا اجر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت۔ گویا فرمایا گیا کہ مومنین کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہترین مقام ہے، یا جنت میں بلند مرتبہ ہے، یا دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ہے، یا آخرت میں نیکیوں کا اجر ہے، یا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے۔
قال الكافرون،
کافروں نے کہا، کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا قابل تعجب و انکار قرار دیا، اور پھر جب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کی قدرت سے بالا تر ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر بتایا۔ ان کا یہ دعویٰ کذب و باطل ہے، مگر اس میں بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال اور اپنے عجز کا اعتراف پایا جاتا ہے۔
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔
ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟
ان ربکم اللہ،
بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحی، بعثت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان کے اس تعجب کو اس طرح زائل فرمایا کہ ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والی ذات کا ان کی طرف ایک رسول بھیجنا کہ جو انہیں نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے، کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے احکام نافذ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، نیز وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ نوٹ: آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا کرنے اور عرش پر استوا فرمانے کی تفسیر سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں گزر چکی ہے۔
ما من شفیع الا من بعد اذنه،
اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ اس میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے، انہیں بتایا گیا کہ شفاعت اجازت یافتگان کے سوا کوئی نہیں کرے گا، اور اجازت یافتہ صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت، قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء و صالحین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اور دیگر جنتی شفاعت فرمائیں گے، اور ان شفاعت کرنے والوں کے سردار آقا و مولا حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن انبیاء کرام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ صفیں باندھے ہوں گے، اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی پینے کو مانگا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا؟ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا؟ اتنے ہی پر وہ اس کا شفیع ہو جائے گا۔ ایک کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تو میں چلا گیا تھا؟ اس قدر پر یہ اس کی شفاعت کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو ایک جہنمی اس سے کہے گا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہے گا، واللہ میں تو تجھے نہیں پہچانتا، تم پر افسوس ہے، تم کون ہو؟ وہ کہے گا، میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے ہو کر گزرے اور مجھ سے پانی مانگا اور میں نے پلا دیا تھا، اس کے صلے میں اپنے رب عزوجل کے حضور میری شفاعت کیجیے۔ وہ جنتی اللہ عزوجل کے زائروں میں اس کے حضور حاضر ہو کر یہ حال بیان کر کے عرض کرے گا کہ اے میرے رب عزوجل، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔
ترجمہ، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا، تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔
انہو یبدأ الخلق،
بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے۔ اس آیت میں حشر و نشر، معاد یعنی لوٹنے کی جگہ کا بیان اور منکرین کا رد ہے، اور اس پر نہایت لطیف پیرائے میں دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ وہ پہلی بار زندگی دیتا ہے اور اعضائے مرکبہ کو پیدا کرتا ہے اور ترکیب دیتا ہے، تو موت کے ساتھ اعضا کے منتشر ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ ترکیب دینا، اور بنے ہوئے انسان کو فنا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ بنا دینا، اور وہی جان جو اس بدن سے تعلق رکھتی تھی اس کو اس بدن کی درستی کے بعد پھر اسی بدن سے متعلق کر دینا، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ اور اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود جزائے اعمال یعنی فرما بردار کو ثواب اور گنہگار کو عذاب دینا ہے۔
بالقسط،
انصاف کے ساتھ، اس سے مراد یہ ہے کہ نیکوں کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی، یا اس سے مراد ہے کہ نیکوں نے دنیا میں انصاف کیا کہ جن باتوں کا انہیں حکم دیا گیا ان پر عمل کیا، اور جن سے روکا گیا اس سے باز رہے، یہ عربی ترکیب کے اعتبار سے فرق ہے۔
والذین کفروا لہم شراب من حمیم،
اور کافروں کے لیے شدید گرم پانی کا مشروب ہے۔ اس آیت میں جہنم کے اندر کفار کے جس مشروب کا بیان ہوا اس کی کیفیت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا، اور یہی صبر یعنی گل جانا ہے، ان کے ساتھ بار بار اسی طرح کیا جائے گا۔
هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
ترجمہ: وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے.
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا. ضیاء سے مراد ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے. جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے ضیاء، اور چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں.
وقدره منازل،
اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی. چاند کی 28 منزلیں ہیں اور یہ 12 برجوں میں تقسیم ہیں. ہر برج کے لیے 2/1 منزلیں ہیں. چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں، ورنہ 1 رات چھپتا ہے. ان منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں، دنوں اور ساعتوں کا حساب جان لو. اللہ عز و جل نے یہ سارا نظام عبس اور بیکار نہیں بنایا، بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تاکہ اس سے اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں. اور اللہ عز و جل علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان میں غور کر کے نفع اٹھائیں. اس سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم حیت، علم فلکیات وغیرہ بڑے مفید علم ہیں کہ ان سے اللہ عز و جل کی قدرت معلوم ہوتی ہے. نیز حسن نیت کے ساتھ ان کا سیکھنا ثواب کا کام ہے.
ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون.
ترجمہ: بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں.
ان فی اختلاف اللیل والنہار،
بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر زمین و آسمان کی تخلیق، سورج اور چاند کے احوال سے دلائل قائم فرمائے، اور اس آیت میں دن اور رات کے اختلاف سے حاصل ہونے والے فوائد سے وحدانیت پر دلیل قائم فرمائی. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک دن اور رات کے آنے جانے، کم اور زیادہ ہونے میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا فرمایا، جیسے فرشتے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا، جیسے حیوان، پہاڑ، دریا، نہریں اور درخت وغیرہ، ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر نشانیاں موجود ہیں. ان چیزوں کا نشانیاں ہونا بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ عز و جل کی تخلیق اور قدرت کی دلیلیں ہیں کہ وہ کتنی عظیم قدرت و عظمت والا ہے جس نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا. نوٹ: اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 164 کے تحت مذکور تفسیر ملاحظہ کیجیے. آیت کے آخر میں فرمایا کہ متقیوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، چونکہ ان چیزوں میں غور کر کے ایمان و عرفان صرف خوف خدا رکھنے والوں کو میسر ہوتا ہے، اس لیے انہی کا ذکر فرمایا. بہت سے کافر یہ چیزیں دیکھ کر سرکش ہو جاتے ہیں، جیسے آج اکثر سائنس دانوں نے سائنس میں ترقی کر کے خدا عز و جل کا انکار کر دیا.
ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے.
ان الذین،
بے شک وہ لوگ. ان آیات میں پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو حشر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے، اور اس کے بعد حشر پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے. اس آیت میں حشر پر ایمان نہ لانے والوں کی 4 صفات بیان فرمائی گئی ہیں. نمبر 1، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. مفسرین نے اس آیت میں امید کے 2 معنی بیان کیے ہیں. نمبر 1، خوف، اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے کا خوف نہیں رکھتے تو وہ ثواب اور عذاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ نمبر دو، طمع۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا پر مطمئن ہو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی طمع نہیں رکھتے۔ نمبر دو، دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے، یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اس تھوڑی سی اور فانی کو بہت زیادہ اور باقی رہنے والی پر ترجیح دی۔ نمبر تین، اس پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ کفار کا یہ قلبی اطمینان دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف میلان کی وجہ سے ہے، اسی لیے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل گیا، اور جب اللہ عز و جل سے ڈرنے اور اس کے عذاب کا خوف دلانے والی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ نمبر چار، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن شریف مراد ہے، اور غفلت کرنے سے مراد ان سے اعراض کرنا ہے۔ دنیا اور آخرت سے متعلق مسلمانوں کا حال، یہاں آیت مبارکہ میں کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ احوال بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن عملی طور پر مسلمان بھی ان میں سے بہت سی چیزوں میں ملوث ہیں، جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذاب الہی کا خوف نکل جانا، دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرنا اور اسی کے لیے کوشش کرنا اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت، دلوں کا سخت ہونا، شدید وعیدیں سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں افعال کفار کا عکس نہیں دکھا رہی تو اور کیا ہے؟
اولئک مأواہم النار،
ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی ان لوگوں کے کفر، تکذیب اور خبیث اعمال کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإیمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم۔
ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باہوں میں ہوں گے۔
یہدیہم ربہم بإیمانہم،
ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا، یہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک پہنچائے گا، اور کافر کا معاملہ برعکس ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہو کر اسے جہنم میں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مومنین کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ عز و جل کی جانب سے ہوگی، وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے محلات کے نیچے دودھ، شہد، شراب طہور اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی۔
دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔
ترجمہ، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دعواہم فیہا، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، یعنی اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس میں مشغول رہیں گے، اور اس کے ذکر سے انہیں فرحت و سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، اہل جنت کو تسبیح اور حمد کا الہام ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں کھائیں اور پیئیں گے، اس میں تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے، رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، پھر ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ ارشاد فرمایا، ایک ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کی طرح ہوگا، انہیں تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے۔
وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ،
اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، یعنی اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی تحیت یعنی تعظیم و تکریم سلام سے کریں گے، یا ملائکہ انہیں بطور تحیت سلام عرض کریں گے، یا ملائکہ رب عز و جل کی طرف سے ان کے پاس سلام لائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بوقت ملاقات سلام کرنا اور بوقت رخصت حمد الہی کرنا جنتی لوگوں کا مشغلہ ہے۔
وآخر دعواہم،
اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کلام کی ابتدا اللہ عز و جل کی تعظیم و تنزیہ سے ہوگی اور کلام کا اختتام اس کی حمد و ثنا پر ہوگا، اور اس کے دوران جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمد الہی جنت میں بھی ہوگی۔ حمد کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ نماز اور دعا قبول ہونے کا وظیفہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو رات کو اٹھے اور یہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر کہے، اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول کی جائے گی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
ترجمہ، اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اس طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے۔
لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ،
تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بد دعائیں جیسے کہ وہ غصے کے وقت اپنے لیے اور اپنے اہل و اولاد و مال کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں، خدا ہمیں غارت کرے، برباد کرے، اور ایسے کلمے ہی اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے کہہ گزرتے ہیں جسے اردو میں کوسنا کہتے ہیں، اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعائے خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے اور دعائے بد کے قبول میں نہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ شان نزول، نظر بن حارث نے کہا تھا، یا رب، یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی، تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے، خود کو اور اپنے بچوں وغیرہ کو کوسنے سے بچیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ عز و جل کی رحمت ہے کہ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے کو یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہیں چاہیے، ہر وقت رب تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے، نہ معلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہو، اور بعض اوقات ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ اولاد کے لیے بد دعا کی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی جس کے نتیجے میں اولاد پر واقعی وہ مصیبت و آفت آ جاتی ہے جس کی بد دعا کی ہوتی ہے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بواد کی جنگ میں گئے، آپ مجدی بن عمر جوہنی کو تلاش کر رہے تھے، ایک اونٹ پر ہم 5, 6, اور 7 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا، اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی تو اس نے اونٹ کو کہا، شاہ اللہ تم پر لعنت کرے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ اونٹ پر لعنت کرنے والا شخص کون ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانور کو نہ رکھو، تم اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو۔
وَإِذَا مَس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
ترجمة. اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوش نما بنا دیے گئے.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ،
اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کافر کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے، اور جب تک اس کی تکلیف زائل نہ ہو دعا میں مشغول رہتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ کر اپنے پہلے طریقے پر چل دیتا ہے، اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وقت کو بھول جاتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. کافروں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوش نما بنا دیے گئے. اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا. جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، اور جب اللہ عز و جل تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے. یہ حال غافل کا ہے، عقل مند مومن کا حال اس کے خلاف ہے. وہ مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے، راحت و آسائش میں شکر کرتا ہے، تکلیف و راحت کے جملہ احوال میں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری اور دعا کرتا ہے. اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے، کہ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دل و جان سے قضائے الہی پر نہ صرف راضی رہتے ہیں بلکہ اس حال میں بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں. مصیبت اور راحت کے وقت ہمارا حال، مذکورہ بالا تفسیر کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں اور ہمارے اندر کس گروہ کی علامات پائی جا رہی ہیں. کیا ہم بھی مصیبت میں نمازی، پرہیزگار، ذاکر و شاغل، اور مصیبت دور ہونے کے بعد بے نمازی، جری اور بے باک اور غافل ہوتے ہیں، یا خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں ہم تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں اور ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں؟
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
ترجمہ. اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ،
اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی اے کفار مکہ، تم سے پہلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے جو ان کے صدق کی بہت واضح دلیلیں تھیں، لیکن انہوں نے نہ مانا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق نہ کی، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ رسولوں پر ایمان لاتے اور جو کچھ وہ اپنے رب عز و جل کے پاس سے لائے تھے اس کی تصدیق کرتے، تو جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان کی گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کر دیا، اسی طرح اے مشرکوں، میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا.
ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون.
ترجمہ. پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو.
ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم،
پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا. اس آیت میں خطاب اہل مکہ سے ہے، جبکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا. سابقہ قوموں کے جانشین. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان یا کافر جتنے لوگ ہوں گے سب زمین میں گزشتہ قوموں کے جانشین ہیں.
لننظر کیف تعملون,
تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو, یعنی تاکہ ہم تمہارے اعمال کا امتحان لے کہ تم اچھے یا برے کیسے عمل کرتے ہو اور تمہارے اعمال کے مطابق تم سے معاملہ فرمائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے, پس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرکین عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا, بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اسے ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
ترجمہ, اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو. تم فرماؤ, مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں, میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ,
اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. شان نزول, کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیں جس میں لات عزا منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو, اور اگر اللہ عز و جل ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان کا یہ کلام یا تو تمسخر و استہزاء کے طور پر تھا یا انہوں نے تجربہ و امتحان کے لیے ایسا کہا تھا. اگر یہ دوسرا قرآن بنا لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کلام ربانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لیے حلال نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں, میں تو کمی زیادتی اور تبدیلی کے بغیر صرف اسی کا تابع ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی فرماتا ہے, اور یہ میرا کلام نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں بلکہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے. اگر میں نے اپنی طرف سے اللہ عز و جل کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے, اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں, کیونکہ انسان کا اس سے عاجز ہونا تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا ہے. اسلام کی کسی قطعی چیز پر کفار سے معاہدہ نہیں ہو سکتا. اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کے قطعیات میں سے کسی چیز پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں, جیسے ان کی خوشی کے لیے سود کی اجازت دیں یا پردے کو ختم کر دیں یا نمازوں میں کمی کر لیں یا گائے کی قربانی بند کر دیں.
قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.
ترجمہ, تم فرماؤ, اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا, تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں, تو کیا تمہیں عقل نہیں؟
قل,
تم فرماؤ. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ ان مشرکین سے فرما دیں جنہوں نے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر اللہ عزوجل چاہتا تو مجھ پر نہ تو یہ قرآن نازل کیا جاتا اور نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ تمہیں خبردار کیا جاتا، لہٰذا اس کی تلاوت محض اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ نیز میں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، اور اس زمانے میں تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں لایا اور نہ تمہیں پہلے ایسی کوئی چیز سنائی ہے۔ تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا ہے، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ عظیم کتاب لایا ہوں جس کے سامنے ہر ایک فصیح کلام پست اور بے حقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہیں، اصول و فروع کا بیان ہے، احکام و آداب میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصیح و بلیغ افراد کو عاجز کر دیا ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات صورت سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ ایسا کلام اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت میں نہیں کہ اس کی مثل بنا سکے۔
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔
ترجمہ: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا،
تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھے، یعنی بفرض محال اگر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو آپ سب سے بڑے ظالم قرار پاتے، لیکن جب دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام اور اس کی وحی ہے، تو اب جو مشرکین اسے اللہ عز و جل کا کلام نہیں مانتے وہ اللہ عز و جل کی آیات کو جھٹلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
ترجمہ: اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔
وَيَعْبُدُونَ،
اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتوں کی عبادت کرنے کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافرمان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے عبادت گزار کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں، نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، تو اس کا مستحق وہی ہوگا کہ جو نفع و نقصان پہنچانے، زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس کے بعد بتوں کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے کا رد فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکیں، اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ بتوں کو شفیع ماننے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو شفیع ماننے میں فرق۔ مشرکین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ دونوں چیزیں ہی غلط تھیں، ایک تو شرک اور دوسرا ایسے بتوں کو شفیع ماننا جن کو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی اذن نہیں دیا گیا۔ اور یہی سے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء و صالحین کو اپنا شفیع مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے، اور پھر جن ہستیوں کو شفیع مانتے ہیں ان کو اللہ عز و جل نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو گویا مشرکوں نے دو کام کیے اور دونوں غلط، یعنی شرک اور نا اہلوں کی شفاعت کا عقیدہ، اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھا لیکن ویسا جیسا ان کے رب کریم عز و جل نے فرمایا۔
وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔
ترجمہ، اور سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔
وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً،
اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ذریت ایک ہی دین پر تھے، اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا۔ مذہبی اختلاف کی ابتدا کب ہوئی؟ اس مذہبی اختلاف کی ابتدا سے متعلق مفسرین نے کئی قول ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ عمر بن لحی نے دین میں تبدیلی کی۔ اس قول کے مطابق الناس سے مراد خاص عرب ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا معنی یہ ہے کہ لوگ پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت فطرت سلیمہ پر تھے، پھر ان میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، اور حدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہے۔ بظاہر پہلا قول ہی درست ہے۔
ولولا كلمة سبقت من ربك،
اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے رب عز و جل کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی کہ کفار کو مہلت دی جائے گی اور ہر امت کے لیے ایک میعاد معین نہ کر دی گئی ہوتی، یا اعمال کی جزا قیامت تک مؤخر نہ فرمائی گئی ہوتی، تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا نزول عذاب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا۔
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔
ترجمہ، اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔
ویقولون،
اور کہتے ہیں، اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف مضبوط دلیل قائم ہوتی ہے اور وہ جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اس دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پیشی نہیں ہوئی، اور یوں کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ تاکہ سننے والے اس مغالطے میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابلے میں اب تک کوئی دلیل ہی قائم نہیں کی گئی۔ اس طرح کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور بالخصوص قرآن کریم جو کہ عظیم معجزہ ہے، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کا وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اس سوال کے وقت فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ عز و جل کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ رات دیکھ رہا ہوں۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نازل ہونا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان پلے بڑے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام زمانے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی کی، یک بارگی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزائے قاہرہ ہونے کی دلیل ہے، اور جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو اس بات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو یہ امر غیب ہوا اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ عز و جل کیا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے اس کی مرضی، لیکن بہرحال نبوت تو ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہر معجزات سے اپنے کمال کو پہنچ چکا۔ دلیل کا جواب دینے سے عاجز ہونے پر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا اہل باطل کا ایک طریقہ ہے۔ اس آیت میں اہل باطل کا جو طریقہ بیان ہوا اس کی کچھ جھلک بعض اوقات اور افراد میں بھی نظر آتی ہے جو خود کو اہل علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر انتہائی شاطرانہ طریقے سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے اور انہیں کفر و گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب خوف خدا رکھنے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے علماء کی طرف سے ان کی علمی گرفت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر لوگوں کی نظروں میں اس کی وقعت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے۔ اے کاش یہ اس بات پر غور کر لیں کہ علم کے باوجود ان کا مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات سے جدا راستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر تو نہیں۔
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون۔
ترجمہ: اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً،
اور جب ہم کافر لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کے اس قول، اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص نشانی کیوں نہیں اترتی کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا جس کی مصیبت میں وہ 7 برس گرفتار رہے، یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچے، پھر اس نے رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمینیں سر سبز ہوئیں۔ تو اگرچہ اس تکلیف اور راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں اور تکلیف کے بعد راحت بڑی عظیم نعمت تھی اور اس پر شکر لازم تھا، مگر انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور فساد و کفر کی طرف پلٹ گئے۔ رحمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور آفت کو منسوب نہ کرنا بارگاہ الہی کا ایک ادب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب عز و جل کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ رحمتوں کو اس کی طرف منسوب کیا جائے اور آفات کو اس کی جانب منسوب نہ کیا جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرز عمل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں سے کلام کے دوران جب اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی تو ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔
ترجمہ: اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ عز و جل انہیں بہت جلد سزا دینے والا ہے اور ان کی سازشوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے اور اس کا عذاب دیر نہیں کرتا، اور ارشاد فرمائے کہ بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں اور تمہاری خفیہ تدبیریں کاتب اعمال فرشتوں پر بھی مخفی نہیں ہیں، تو اللہ عز و جل علیم و خبیر سے کیسے چھپ سکتی ہیں؟ کافروں پر بھی کرامن کاتبین فرشتے مقرر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرامن کاتبین اعمال کفار پر بھی مقرر ہیں جو ان کے ہر قول و عمل کو لکھتے ہیں، البتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ تو لکھتا رہتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس پر گواہ رہتا ہے، وہ کچھ نہیں لکھتا کیونکہ ان کی نیکی نیکی نہیں۔
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
ترجمة: وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے.
هو الذي يسيركم في البر والبحر،
وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے شدید مصیبت سے رحمت کی طرف منتقل ہونے اور انسان کی سازش کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. اس آیت میں پہلے بیان فرمایا کہ وہی اللہ عز و جل ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے اور تمہیں مسافت طے کرنے کی قدرت دیتا ہے. خشکی میں تم پیادہ اور سوار منزلیں طے کرتے ہو اور دریاؤں میں کشتیوں اور جہازوں سے سفر کرتے ہو. وہ تمہیں خشکی اور تری دونوں میں چلنے کے اسباب عطا فرماتا ہے. اس کے بعد فرمایا یہاں تک کہ جب تم کشتی میں محو سفر ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہوا ان کے موافق ہے، پھر اچانک ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے سمندر کی طوفانی لہریں اٹھتی ہیں تو وہ گرداب میں پھنس جاتے ہیں. اس وقت انہیں اپنی نجات کی امید نہیں رہتی اور ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے. سخت خوف اور شدید مایوسی کا عالم ہوتا ہے اور اب تک جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے رہے تھے ان کی بیچارگی بالکل عیاں ہو جاتی ہے. اور جب تمام مخلوق سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت تمام مشرکین اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ عز و جل ہی کو پکارتے اور اسی سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیری نعمتوں کے، تجھ پر ایمان لا کر اور خاص تیری عبادت کر کے شکر گزار ہو جائیں گے. لیکن طوفان ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے. مصائب اور تکالیف میں کسے پکارا جائے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کٹر ترین کافر بھی مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. اس لیے مسلمان کو بدرجہ اولا چاہیے کہ جب اس پر کوئی مصیبت، تکلیف یا کوئی پریشانی آئے تو وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کرے اور گریہ و زاری کرتے ہوئے اسی کے حضور مشکلات کی آسانی کے لیے دعا کرے، کیونکہ دنیا و آخرت کی ہر مصیبت و بلا اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہے. اور اس کا بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقدس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک اور مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کر کے اس سے مصائب و آلام کی دوری اور حاجت روائی کی التجا کی جائے. جیسے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم دی، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا مانگی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے. البتہ یہ یاد رہے کہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا اعتدال کی حد سے خارج نہیں، کیونکہ کوئی مسلمان ان کے بارے یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ بذات خود مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے اذن اور اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں. اور یہ جائز و ثابت ہے، جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں کا مدد کرنا.
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
ترجمہ: پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے.
فلما انجاهم،
پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ طوفان کی موجوں میں پھنسے ہوئے اور اپنی ہلاکت کو یقینی جاننے والوں کو اس مصیبت سے بچا لیتا ہے، تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تمہاری زیادتی کا وبال تمہاری طرف ہی لوٹے گا. اللہ عز و جل کا اس میں کچھ نقصان نہیں. تم دنیا کی زندگی سے تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں مرنے کے بعد ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم اچھے برے اعمال کیا کرتے تھے اور ان کی تمہیں جزا دیں گے. مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی میں اسے بھول جانا کافروں کا طریقہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی کے وقت بھول جانا حقیقت میں کافروں کا طریقہ ہے. افسوس کہ آج کل مسلمان بھی عملی اعتبار سے اس میں مبتلا ہیں. اولاد بیمار ہوئی، یا خود کو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی، یا کوئی قریبی عزیز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہو گیا، تو نماز، ذکر، دعا، تلاوت، صدقہ و خیرات، مسجدوں کی حاضری اور مزید بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی معاملہ ختم ہوا تو کہاں کی نماز و مسجد اور کہاں کی ذکر و تلاوت، دوبارہ پھر اپنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں. مسلمان کا قول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان کا عمل اس کے خلاف نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے. آمین.
انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
ترجمہ: دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلیں، جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی. ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں.
انما مثل الحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی کی مثال. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہاری زیادتی در حقیقت صرف تمہارے ہی خلاف ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والے پانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار بہت گھنی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے سبب زمین سے رنگ برنگے پھول، خوبصورت بیلیں، خوش ذائقہ پھل اور ان کے علاوہ طرح طرح کی اجناس پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جب باغات اور کھیتوں کا مالک پھلوں سے لدے ہوئے درختوں اور ہری بھری لہلہاتی فصلوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا. پھر وہ اس پیداوار سے فوائد حاصل کرنے سے متعلق بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، اس کا دل ان منصوبوں میں ہی مشغول ہوتا ہے اور یوں وہ بالکل غافل ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ دن یا رات میں ان پرکشش باغوں اور کھیتوں پر ژالہ باری، آندھی یا طوفان وغیرہ کوئی بڑی آفت نازل فرما دیتا ہے، جس سے یہ باغات اور فصلیں ایسے تباہ ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور ان کا مالک حسرت زدہ اور شدید غم میں مبتلا ہو کر بس ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی امیدوں کا سبز باغ ہے۔ اس آیت میں بہت بہترین طریقے سے دل میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ دنیاوی زندگانی امیدوں کا سبز باغ ہے۔ اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کو مراد حاصل ہونے کا اطمینان ہوتا ہے اور وہ کامیابی کے نشے میں مست ہو جاتا ہے، تو اچانک اس کو موت آ پہنچتی ہے اور وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وقت اس پر عذاب الہی آتا ہے اور اس کا تمام ساز و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھی غارت ہو جاتا ہے۔
كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون،
ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے تمہارے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال اور اس کا حکم بیان فرمایا، اسی طرح ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے تفصیل سے اپنے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نفع حاصل کریں اور شک و وہم کی ظلمتوں سے نجات پائیں اور دنیائے ناپائیدار کی بے ثباتی سے باخبر ہوں۔
واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔
ترجمہ، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔
واللہ یدعو الی دار السلام،
اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں باقی رہنے والے گھر جنت کی طرف دعوت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاتا ہے جس میں ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سے سلامتی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دار السلام سے مراد جنت ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی بے انتہا رحمت اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی، جنت کے داعی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالی لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ دعوت اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ فرشتے اس وقت حاضر ہوئے جب آپ سوئے ہوئے تھے، ان میں سے بعض نے کہا آپ تو سوئے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے، بعض کہنے لگے کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو، تو انہوں نے کہا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کی، اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے، جس نے اس بلانے والے کی اطاعت کی وہ اس مکان میں داخل ہوا اور ان نعمتوں کو کھایا پیا، اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی وہ نہ مکان میں داخل ہو سکا نہ کچھ کھا سکا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ مکان سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، اور جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی۔
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو عام ہے کہ سب کو بلایا جا رہا ہے، مگر اس کی ہدایت خاص ہے کہ وہ کسی کسی کو ملتی ہے۔
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
ترجمہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ,
بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ. بھلائی والوں سے اللہ عز و جل کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں, اور یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے, اس بھلائی سے جنت مراد ہے اور اس پر زیادت سے مراد دیدار الہی ہے. احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس آیت میں زیادت سے مراد دیدار الہی ہے. چنانچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا, کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے, یا رب عز و جل, کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا. ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی,
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ.
یہی روایت الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ امام مجاہد کے علاوہ کے نزدیک آیت میں زیادت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے.
والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ترجمہ, اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی, انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا, گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے, وہی دوزخ والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.
والذین کسبوا السیئات,
اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اخروی حالات اور انعامات بیان فرمایا, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے چار اخروی احوال بیان فرمائے ہیں. نمبر ایک, جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ملے گی. اس قید سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق ہے, کیونکہ نیکی کا ثواب ایک سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے, اور یہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے, اور گناہ کی سزا اتنی ہی دی جاتی ہے جتنا گناہ ہو, اور یہ اللہ عز و جل کا عدل ہے. نمبر دو, ان پر ذلت چھائی ہوگی, اس میں ان کی توہین اور تحقیر کی طرف اشارہ ہے. نمبر تین, انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. نمبر چار, گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے, ان کی روح سیاہی کا یہ حال ہوگا. خدا کی پناہ, قیامت کے دن بعض مسلمانوں پر بھی عذاب الہی کے آثار ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مومن و کافر چہروں ہی سے معلوم ہو جائیں گے. رب عز و جل فرماتا ہے,
یعرف المجرمون بسیماہم,
مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے, اور فرماتا ہے,
تبیض وجوہ وتسود وجوہ,
کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے. البتہ کئی مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے عذاب کی علامات لیے ہوئے ہوں گے, جیسے پیشہ ور بھکاری کے منہ پر گوشت نہ ہوگا. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا. بیویوں میں انصاف نہ کرنے والے کی ایک کروٹ ٹیڑی ہوگی. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کسی کے پاس دو بیویاں ہوں پھر ان میں انصاف نہ کرے تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک کروٹ ٹیڑی ہوگی. زکات ادا کرنے میں بخل کرنے والے پر گنجا سانپ مسلط ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا. جس کے سر پر دو نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت کی۔
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم۔
ترجمہ، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔
ترجمہ، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کے سارے گھڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے۔
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا،
اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا اور تمام مخلوق کو حساب کی جگہ میں اکٹھا فرمائے گا، پھر مشرکوں سے فرمائے گا کہ تم اور تمہارے شریک یعنی وہ بت جن کو تم پوچھتے تھے اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ یوں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو مسلمانوں سے جدا کر دے گا، اور جب مشرکوں سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت ایک ساعت ایسی شدت کی آئے گی کہ بت اپنے پجاریوں کی پوجا کا انکار کر دیں گے، اور اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوجتے ہو۔ اس پر بت پرست کہیں گے کہ اللہ عز و جل کی قسم ہم تمہی کو پوجتے تھے، تو بت کہیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہمیں پوجتے تھے یا نہیں، ہم بہرحال تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو قوت گویائی دے گا اور وہ اپنے پجاریوں کی مخالفت کریں گے۔
هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ،
وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا، یعنی اس موقف میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو عمل کیے تھے وہ کیسے تھے، اچھے یا برے، مضر یا مفید، مقبول یا مردود، اور مشرکوں کو اللہ عز و جل کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا رب ہے اور اپنی ربوبیت میں سچا ہے، اور مشرک جن بتوں کو اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، یا جو جھوٹی باتیں مثلا بتوں کا ان کی شفاعت کرنا گھڑتے تھے وہ سب باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گی۔
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.
ترجمہ: تم فرماؤ، آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ. تو تم فرماؤ، تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ قل، تم فرماؤ. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے مذہب کے باطل ہونے اور اسلام کے حق ہونے کو واضح فرما رہا ہے. چنانچہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دیں کہ آسمان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ تمہیں یہ حواس کس نے دیے ہیں جن کے ذریعے تم سنتے اور دیکھتے ہو؟ آفات کی کثرت کے باوجود کان اور آنکھ کو لمبے عرصے تک کون محفوظ رکھتا ہے، حالانکہ یہ اتنے نازک ہیں کہ ذرا سی چیز نے نقصان پہنچا سکتی ہے، اور زندہ کو مردہ سے، جیسے انسان کو نطفہ سے، پرندے کو انڈے سے کون نکالتا ہے، اور یوں ہی مردہ کو زندہ سے، جیسے نطفہ کو انسان سے، اور انڈے کو پرندے سے کون نکالتا ہے، اور ساری کائنات کے تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ آپ کے سوالات سن کر وہ کہیں گے بے شک ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا اللہ عز و جل ہے. جب لوگ اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ کا اعتراف کر لیں تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے فرماؤ، جب تم اللہ عز و جل کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو تو بتوں کو عبادت میں اس کا شریک ٹھہرانے سے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں، حالانکہ یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ان امور میں سے کسی پر کوئی قدرت رکھتے ہیں، بلکہ الٹا ان کی عبادت تمہارا بیڑا غرق کر دے گی کہ شرک کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے.
فَذَلِكُمُ اللَّهُ،
تو یہ اللہ ہے، یعنی جو ان چیزوں کو سر انجام دیتا ہے اور آسمان و زمین، زندگی و موت سب کا مالک ہے، اور رزق و عطا پر قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ عز و جل تمہارا سچا رب ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، نہ کہ یہ ناکارا خود ساختہ بناوٹی بت. اور جب ایسے واضح اور قطعی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ عز و جل ہے، تو اس کے ماں سوا سب معبود باطل محض ہیں، اور جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کی کارسازی کا اعتراف کر لیا، تو پھر تم حق قبول کرنے سے کیوں اعراض کر رہے ہو؟
كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
ترجمہ: یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے.
كَذَلِكَ حَقَّتْ،
یوں ہی ثابت ہو چکے، یعنی جس طرح یہ مشرکین حق سے گمراہی کی طرف پھیر دیے گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں اس کا جو حکم اور قضا تھی وہ ان لوگوں پر ثابت ہو چکی، جنہوں نے اپنے رب عزوجل کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی کی اور اس سے کفر کیا. یہ لوگ اللہ عزوجل کی وحدانیت کی تصدیق کریں گے، نہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کریں گے. یاد رہے کہ اس آیت میں رب کی بات سے مراد تقدیر الہی ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، یعنی ہم ان سے دوزخ بھریں گے.
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ.
ترجمہ: تم فرماؤ، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ تم فرما دو، اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا، تو تم کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ کل، تم فرماؤ. اس آیت میں توحید کی حقیقت اور شرک کے بطلان پر ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے، اور یہ دلیل یوں دی گئی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں، کیا وہ بت جنہیں تم معبود مانتے ہو ان میں کوئی ایسا ہے جس میں یہ قدرت ہو کہ وہ بغیر کوئی مثال دیکھے خود ہی مخلوق کو پیدا بھی کر لیتا ہو، اور پھر موت کے بعد انہیں پہلے ہی کتنا دوبارہ بنا بھی دے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں، کیونکہ مشرکین بھی یہ جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ عزوجل ہی ہے، اور بتوں میں پیدا کرنے کی قوت و قدرت ہرگز نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب بت کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ عزوجل سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ پہلی مرتبہ بنانے پر اور فنا کے بعد دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے، تو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اور ایسی روشن دلیلیں قائم ہونے کے بعد راہ راست سے کیوں منحرف ہوتے ہو؟
قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون۔
ترجمہ، تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے؟ جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے تو تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حجتیں اور دلائل قائم کر کے، رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر، اور مکلفین کو عقل و نظر عطا فرما کر حق کی طرف رہنمائی کرے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی نہیں۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ اللہ عز و جل حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جسے خود اس وقت تک راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھایا نہ جائے، جیسا کہ تمہارے بت ہیں کہ وہ تب تک کسی جگہ نہیں جا سکتے جب تک کوئی اٹھا لے جانے والا انہیں اٹھا کر نہ لے جائے، اور نہ وہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ راہ حق کو پہچان سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں زندگی، عقل اور سمجھنے کی صلاحیت دے تو ایسا کر سکتے ہیں، جب ان کی مجبوری کا یہ عالم ہے تو وہ دوسروں کو کیا راہ بتا سکیں گے؟ اور ایسوں کو معبود بنانا، ان کا مطیع بننا کتنا باطل اور بےہودہ ہے۔
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔
ترجمہ، اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔
وما يتبع اکثرهم الا ظنا،
اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، یعنی ان مشرکین کی اکثریت بتوں کو معبود اور انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے میں تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے، جس کی ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ اس کے صحیح ہونے کا یقین ہے، بلکہ یہ صرف شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے اور انہوں نے بھی کچھ سمجھ کر ہی بت پرستی کی ہوگی۔ آیت میں اکثر فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ بعض بت پرست وہ بھی تھے جو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک اور ہر کمال سے متصف ہے، لیکن وہ عناد اور سرکشی کی وجہ سے کفر کرتے تھے۔
ان الظن لا یغنی من الحق شیئا،
بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس آیت میں ظن سے مراد وہ گمان ہے جو خلاف تحقیق ہو، اس میں شک اور وہم بھی داخل ہیں، اور یہ کلام کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے کفر اختیار کرنے میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی اور تقلید کی۔ اس تقلید پر دنیا و آخرت میں ان کا کوئی عذر مقبول نہیں، البتہ خالص مومن جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرنے سے عاجز ہے، وہ اگر کسی ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتا ہے تو وہ اس آیت کا مستحق نہیں، بلکہ وہ یقینی طور پر مومن ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ گمان نہیں بلکہ یقین ہے جو کہ واقع کے مطابق ہے۔
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ترجمہ: اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفسیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے.
وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ،
اور اس قرآن کی یہ شان نہیں، کفار مکہ نے یہ وہم کیا تھا کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے. اس آیت میں ان کا یہ وہم دور فرمایا گیا ہے، چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ عز و جل کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، کیونکہ قرآن فصاحت و بلاغت اور علوم و اسرار کے جس مرتبے پر ہے وہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کے شایان شان نہیں. یہ قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے وحی ہے جسے اس نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا ہے. یہ جھوٹ اور افتراء سے منزہ ہے، اس کی مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے. ہاں قرآن تورات اور انجیل وغیرہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جنہیں قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، اور قرآن میں لوح محفوظ میں لکھے ہوئے حلال و حرام اور فرائض و احکام کی تفصیل ہے، اور یہ بات قطعی و یقینی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اسے کسی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا اور کوئی فرد بشر اس جیسا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا.
وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ،
اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے. اس مقام پر علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا پیارا کلام فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے. لوح محفوظ میں ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو آئندہ ہوگا، اور دنیا و آخرت میں جو ہونے والا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور جب قرآن میں لوح محفوظ کی پوری تفصیل ہے تو جسے قرآن کے اسرار میں سے کوئی چیز عطا ہوئی، اسے لوح محفوظ پر لکھا ہوا جاننے کی حاجت نہیں، بلکہ وہ جو چاہے قرآن ہی سے معلوم کر لیتا ہے.
ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
ترجمہ: کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو.
ام یقولون،
کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ یہاں کافروں کی اسی بات کا جواب دیا گیا ہے کہ کیا کفار یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود ہی بنا لیا ہے اور یہ اللہ عز و جل کا کلام نہیں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو اگر تمہارا یہی خیال ہے تو تم بھی عربی ہو، فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کو تم ناممکن سمجھتے ہو، لہٰذا اگر تمہارے گمان میں یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ عز و جل کے سوا جو تمہیں مل سکیں سب کو بلا لاؤ اور ان سے مددیں لو، اور سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت تو بنا کر دکھاؤ. قرآن مجید کا یہ چیلنج 1400 سال سے زائد عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج تک کوئی کافر اس کا جواب نہیں دے سکا، اور اگر کسی نے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے تو قرآن کریم کے مقابلے میں اس کی حیثیت ناچیز ذرے سے بھی کم ثابت ہوئی.
بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
ترجمہ: بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے، اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا.
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه،
بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے، یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور جاننے کے بغیر انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور یہ انتہائی جہالت ہے کہ کسی شے کو جانے بغیر اس کا انکار کیا جائے، اور قرآن کریم کا ایسے علوم پر مشتمل ہونا جن کا علم و خرد کے دعوے دار احاطہ نہ کر سکیں، اس کتاب کی عظمت و جلالت ظاہر کرتا ہے، تو ایسی اعلیٰ علوم والی کتاب کو ماننا چاہیے تھا، نہ کہ اس کا انکار کرنا۔
وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ،
اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، یعنی جس عذاب کی قرآن پاک میں وعیدیں مذکور ہیں وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی عناد کی وجہ سے اپنے رسولوں کے معجزات اور آیات دیکھ کر نظر و تدبر سے کام لیے بغیر انہیں جھٹلایا تھا، تو تم دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور پہلی امتیں اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا کر کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ اس لیے اے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی میرے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔
ترجمہ، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ،
اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قریش میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ان قریب ایمان لے آئیں گے، اور بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر کبھی بھی نہ ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کا اقرار کریں گے، اور آپ کا رب عز و جل جھٹلانے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان قریب انہیں اس کے عذاب کا سامنا ہوگا۔ کفار مکہ کے ایمان لانے سے متعلق غیبی خبر۔ اس آیت میں یہ غیبی خبر ہے کہ موجودہ مکہ والے نہ تو سارے ایمان لائیں گے اور نہ سارے ایمان سے محروم رہیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض ایمان سے محروم رہے۔
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔
ترجمہ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں گے تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔
وَإِن كَذَّبُوكَ،
اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے پر قائم رہے اور ان کے راہ راست پر آنے اور حق کو ہدایت قبول کرنے کی امید منقطع ہو جائے، تو تم ان سے فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور ہم میں سے کسی کے عمل پر دوسرے کی پکڑ نہ ہوگی، بلکہ جو پکڑا جائے گا خود اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ یہ فرمانا بطور زجر کے ہے کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے، تو اس کا وبال خود تم پر ہوگا، کسی دوسرے کا اس سے نقصان نہیں۔ نیکی کی دعوت دینے والے کو نصیحت۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اسے دعوت دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھیں، یہ نہیں کہ بس سامنے والے کو سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے، اگرچہ وہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔
ترجمہ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں؟
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ،
اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، یعنی ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک اور دین کے احکام سنتے ہیں، لیکن آپ سے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو جس طرح آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اس طرح اسے بھی نہیں سنا سکتے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سننے سے بہرا کر دیا ہے، اور جو کچھ یہ سنتے ہیں اس سے نفع اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اسے قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے، اور جب وہ سن کر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہلوں کی مانند ہیں۔ آیت
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ
سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے تین چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، بغض و عناد کی وجہ سے آدمی کا دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سامنے والے کی بات نہیں مانتا۔ نمبر دو، کسی سے بات بنوانی ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا اللہ عز و جل کے نزدیک جاہل ہی کے حکم میں ہے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔
ترجمہ، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ،
اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو تمہاری طرف اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ کی سچائی کے دلائل اور نبوت کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے۔ تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے دل کی نظروں کو اندھا کر دیا ہے، اسی لیے انہیں ہدایت کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے کہ جس کی سماعت کو اللہ عز و جل نے سلب فرما لیا ہے آپ اسے سنا نہیں سکتے، اور اللہ عز و جل نے جس کی بصارت لے لی ہے آپ اسے ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے، اور جس کی ایمان نہ لانے کا اللہ عز و جل نے فیصلہ فرما دیا ہے آپ اسے ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آپ ان مشرکین کے ایمان قبول نہ کرنے پر غمزدہ نہ ہوں۔ گویا فرمایا گیا کہ کفار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہیں لیکن صرف سر کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے نہیں، جس سے دیکھنے والا صحابی بن جائے، اور جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ محروم ازلی ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے دیکھے وہ جنتی ہے۔ اس لیے ان دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا فرمایا، یعنی دل کے اندھے جنہیں ہدایت نہ نصیب ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمال مصطفیٰ دیکھنے والی نگاہ اور ہوتی ہے، اور وہ آنکھ وہ ہے جس سے حضرت ابو بکر و عمر اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا ہے۔
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔
ترجمہ، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا،
بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین کی عقل، سماعت اور بصارت اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر اللہ عز و جل کا ظلم نہیں، کیونکہ کفار کا ہدایت سے محروم ہونا ان کے اپنے کرتوتوں اور ضد و عناد کے سبب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ عز و جل نے ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی، بلکہ اللہ عز و جل نے یہ صلاحیت ان میں پیدا کی مگر انہوں نے خود اسے تباہ کر دیا، تو قصور خود ان کا ہے، کسی اور کا نہیں۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔
ترجمہ، اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، بے شک اللہ کی ملاقات کو چھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ،
اور جس دن انہیں اٹھائے گا، یہاں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ وقت یاد کیجئے جس دن اللہ عز و جل ان مشرکوں کو قبروں سے حساب کی جگہ میں حاضر کرنے کے لیے اٹھائے گا، تو اس روز کی ہیبت و وحشت سے یہ حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے علاوہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے طلب دنیا میں اپنی عمریں ضائع کر دیں، اور اللہ عز و جل کی اطاعت جو آج کار آمد ہوتی وہ بجا نہ لائے تو ان کی زندگانی کا وقت ان کے کام نہ آیا، اس لیے وہ اسے بہت ہی کم سمجھیں گے، نیز قبروں سے نکلتے وقت تو ایک دوسرے کو ایسا پہچانیں گے جیسا دنیا میں پہچانتے تھے، پھر قیامت کے دن کے ہولناک اور دہشت آمیز مناظر دیکھ کر یہ معرفت باقی نہ رہے گی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن حالات مختلف ہوں گے، کبھی ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کبھی ایسا کہ نہ پہچانیں گے، اور جب پہچانیں گے تو کہیں گے جس نے اپنی باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے بیچ دیا وہ نقصان میں رہا کیونکہ اس نے فانی کو باقی پر ترجیح دی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ انہیں اس چیز کی ہدایت نہ تھی جو انہیں روزے قیامت کے اس خسارے سے نجات دیتی۔
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔
ترجمہ: اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے۔
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ،
اور ہم تمہیں دکھا دیں۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کا ہم نے کفار سے وعدہ کیا ہے اگر اس کا کچھ حصہ آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں تو وہ ملاحظہ کیجئے، اور اگر دنیا میں وہ عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو ان قریب آخرت میں آپ ان کے عذاب کو دیکھ لیں گے، کیونکہ آخرت میں انہیں بہرحال ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور کفار دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں اللہ عز و جل ان پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی ذلت و رسوائیاں آپ کی حیات دنیا ہی میں دکھائے گا، چنانچہ بدر وغیرہ میں ذلت و رسوائیاں دکھائی گئیں، اور جو عذاب کافروں کے لیے کفر و تکذیب کی وجہ سے آخرت میں مقرر فرمایا ہے وہ آخرت میں دکھائے گا۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
ترجمہ: اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ،
اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار قریش کی مخالفت کا حال بیان فرمایا تھا، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی قوم ایسا ہی معاملہ کرتی تھی۔
قُضِيَ بَيْنَهُم
بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں دنیا کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر امت کے لیے دنیا میں ایک رسول ہوا ہے جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا اور طاعت و ایمان کا حکم کرتا۔ جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا اور احکام الہی کی تبلیغ کرتا تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ تکذیب کرتے اور منکر ہو جاتے، تب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا کہ رسول کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی جاتی اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں آخرت کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ روز قیامت ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہوگی۔
جب وہ رسول موقف میں آئے گا اور مومن و کافر پر گواہی دے گا تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا، اور مومنوں کو نجات نصیب ہوگی اور کافر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔
ترجمہ: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا؟ تم فرماؤ: میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، ہر گروہ کے لیے ایک مدت ہے
تو جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے۔
وَيَقُونُونَ،
اور کہتے ہیں جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو عذاب نازل ہونے سے ڈرایا اور ایک عرصہ گزرنے کے باوجود عذاب نہ آیا تو اس وقت کفار نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا؟
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ،
تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ اس آیت میں کفار کے اس قول اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا کا جواب دیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوستوں کے لیے مدد ظاہر کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے اور وعید کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت معین کر دیا ہے، اور اس وقت کا تعین اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ وعدہ بہر صورت پورا ہوگا۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر کیے بغیر میں اپنی جان پر بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے مجھے مالک و قادر بنا دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نفع و نقصان کا اختیار ملا ہے، بکثرت آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفع و نقصان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت اور اختیار میں دیا ہے، جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ،
ترجمہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی لوگوں کو غنی اور مالدار بناتے ہیں، اور دوسروں کو غنی وہی کر سکتا ہے جسے غنی کرنے کی قدرت اور اختیار حاصل ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ،
ترجمہ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا بھی ہے اور دیں گے بھی، اور دیتا وہی ہے جس کے پاس خود ہو۔ صحیح بخاری میں ہے دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِي، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ عز و جل عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز جب بھی جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم سے ہی ملتی ہے، اور اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے دینے اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے تقسیم فرمانے کو کسی قید کے بغیر بیان فرمایا گیا ہے کہ نہ زمانے کی قید ہے، نہ چیز اور نہ لینے والے کی قید ہے۔ اس سے معلوم ہوا سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کا دینا کسی زمانے، چیز اور لینے والے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہر زمانے میں جو چیز جسے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ نیز بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے دین اسلام کو دل سے ماننے والوں اور اس کی حمایت کرنے والوں کو نفع پہنچایا، اور آئندہ بھی پہنچائیں گے، جیسے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت عطا فرمانا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں لعاب دہن ڈال کر سینکڑوں لوگوں کو کھلا دینا، غزوہ بدر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ زخمی ہونے پر اسے صحیح کر دینا، غزوہ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر لگنے سے آنکھ نکل جانے پر ان کی آنکھ درست کر دینا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کو واپس لوٹا کر گئے ہوئے دن کو اثر کر دینا، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ہونے والی آشوب چشم کی بیماری دور کر دینا، ایک غزوہ کے موقع پر 1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے سیراب کر دینا۔ اسی طرح وصال ظاہری کے بعد حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر بارش کی دعا کرنے کی عرض پر بارش ہونے کی خوشخبری دینا، مزار اقدس پر حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنے والے اعرابی کو مغفرت ہو جانے کی بشارت دینا، قیامت کے انتہائی سخت لمحات میں امتوں کا حساب شروع کروا کر اولین و آخرین تمام انسانوں و جنوں اور حیوانوں کی مدد کرنا، گنہگار امتیوں کی شفاعت کرنا، حوض کوثر پر پیاسے امتیوں کو سیراب کرنا، میزان عمل پر گنہگار امتیوں کے اعمال کے وزن کو بڑھانا، اور پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنا، یہ سب تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے نفع پہنچانے کی واضح مثالیں ہیں. اور جس طرح آپ نے دین اسلام کے حامیوں کو نفع پہنچایا ہے، اسی طرح اسلام کے دشمنوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون.
ترجمہ: تم فرماؤ، بھلا بتاؤ تو کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ ان سے کہا جائے گا کہ کیا اب تم ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کی بڑی جلدی مچا رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا، ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں تمہارے کمائے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے.
قل ارائیتم،
تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ عز و جل کا وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی تم جلدی مچا رہے ہو، تم پر رات میں اس وقت آئے جب تم غافل پڑے سو رہے ہو، یا دن میں اس وقت آئے جب تم معاش کے کاموں میں مشغول ہو، تو تمہاری تکلیف میں کیا فرق پڑے گا؟ یعنی عذاب کا ہر حصہ عذاب ہے، اور ہر وقت کا عذاب عذاب ہی ہے، تو تمہارے لیے تو بہرحال مہلک ہے، تو پھر تم اس کے جلدی وقوع کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟
اثم اذا ما وقع،
تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، یعنی اگر اللہ عز و جل کا عذاب تم پر آ جائے گا، تو کیا اس کے نازل ہونے کے بعد اللہ عز و جل پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا، اور جب عذاب نازل ہونے کے بعد ایمان لائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اب ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم سرکشی اور استہزاء کے طور پر اس کی بڑی جلدی بچا رہے تھے.
ثم قیل للذین ظلموا،
پھر ظالموں سے کہا جائے گا، یعنی جن لوگوں نے اللہ عز و جل سے شرک اور کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان سے کہا جائے گا، جس عذاب میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس کا مزہ چکھو، تم دنیا میں جو کفر اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرتے تھے، یہ اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے.
وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ.
ترجمہ: اب تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تم فرماؤ، ہاں میرے رب کی قسم، بے شک وہ ضرور حق ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے.
وَيَسْتَنْبِئُونَكَ،
اور تم سے پوچھتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت اور وہ عذاب جس کے نازل ہونے کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے واقعی حق ہے؟ آپ ان سے فرما دیں، ہاں میرے رب عز و جل کی قسم، بے شک میں نے جس کی خبر دی ہے وہ ضرور حق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور تم اللہ عز و جل کے عذاب سے بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ عذاب تمہیں ضرور پہنچے گا.
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
ترجمہ: اور زمین میں جو کچھ ہے، اگر ہر ظالم جان اس سب کی مالک ہو جائے، تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دے، اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ،
اور زمین میں جو کچھ ہے اگر ہر ظالم جان اس کی مالک ہو جائے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں زمین کے اندر جو خزانہ اور مال و دولت ہے یہ سب اگر ہر کافر و مشرق کی ملک میں ہوتا تو وہ یقیناً اپنی جان چھڑانے کے معاوضے میں دے دیتا، اور قیامت کے دن اسے اپنی رہائی کے لیے فدیہ کر ڈالتا، لیکن یہ فدیہ قبول نہیں، اور تمام دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اب رہائی ممکن نہیں۔ جب قیامت میں یہ منظر پیش آئے گا اور کفار کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور کافروں کے سردار عذاب دیکھیں گے تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ اور پشیمان ہوں گے، لیکن اپنی شرمندگی عام کافروں سے چھپانے کی کوشش کریں گے، اور اس دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، چونکہ اللہ عز و جل نے کفر و شرک کی سزا کا دائمی ہونا بیان فرما دیا اور قانون بنا دیا، تو اب جسے یہ سزا ملے گی اسے یقیناً قانون کے مطابق ملے گی، اور قانون کے مطابق سزا انصاف ہی ہوتی ہے۔
الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔
ترجمہ: سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر نہیں جانتے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
الا ان للہ،
سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر کافر تمنا کرے گا کہ اگر روئے زمین کی تمام چیزیں میری ملک میں ہوتی تو وہ سب فدیے میں دے دیتا، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ عز و جل ہے، اس میں اللہ عز و جل کا اور کوئی شریک نہیں، تو قیامت کے دن کسی کافر کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے فدیے کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوگی، کیونکہ سب چیزوں کا مالک اللہ عز و جل ہے، بلکہ کافر خود بھی اللہ عز و جل کی ملک میں ہے، تو اس کا فدیہ دینا کیسے ممکن ہے؟
الا ان وعد اللہ حق،
سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب اور عذاب کا وعدہ فرمایا ہے وہ سچا ہے اور ضرور پورا ہوگا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنی عقل کی کمی اور غفلت کے غلبے کی وجہ سے اسے نہیں جانتے، اور وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جاننے تک ہی محدود ہیں، اسی لیے وہ ایسی غلط باتیں بولتے اور غلط کام کرتے ہیں۔
ہوا یحیی،
وہ زندہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کسی کی دخل اندازی کے بغیر وہی دنیا میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور آخرت میں تم دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔
ترجمہ: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔
یا ایوہ الناس،
اے لوگو، اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کے نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے۔ یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے، قرآن مجید کے عظیم فوائد۔ اس آیت میں قرآن کریم کے تین عظیم فائدے بیان کیے گئے۔ نمبر ایک، موعظۃن، اس کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ خلیل نے کہا کہ موعظۃن نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہو۔ تفسیر جمل میں ہے کہ موعظۃن کا معنی ہے واعظ و نصیحت، یعنی مکلف کے سامنے نیک اعمال جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور برے اعمال جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں بیان کر کے اسے نصیحت کرنا، اسی طرح اچھے عمل کرنے کی ترغیب دینا اور برے اعمال کے انجام سے ڈرانا بھی اس میں داخل ہے، اور قرآن کریم سے یہ فائدہ انتہائی احسن طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر دو، شفا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے۔ دل کے امراض سے مراد مذموم اخلاق، فاسد عقائد اور مہلک جہالتیں ہیں۔ قرآن پاک ان تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ نمبر تین، قرآن کریم کی صفت میں ہدایت بھی فرمایا، کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا اور راہ حق دکھاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شریعت، طریقت اور حقیقت کی طرف اشارہ۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، موعظۃن کا معنی یہ ہے کہ نفع دینے والی چیزوں یعنی اچھے اعمال کی ہدایت، اور نقصان دینے والی چیزوں یعنی برے اعمال سے ڈرانا۔ من ربکم موعظۃن کی صفت ہے، اور ارشاد فرمایا،
وشفاء لما فی الصدور۔
اس میں سینوں سے مراد دل ہیں، اور معنی یہ ہے کہ قرآن واعظ و نصیحت کرنے والا ہے، اور اسی کے ذریعے دلوں کے امراض یعنی کینہ، حسد، بغض اور برے عقائد سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وہدن یعنی نور جو کہ کامل مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ حق کو باطل میں امتیاز کر لیتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں کی طرف اشارہ ہے۔ شریعت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے موعظۃن من ربکم میں ہے، کیونکہ شریعت سے ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، اور طریقت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے وشفاء لما فی الصدور میں ہے، کیونکہ طریقت باطن کو ہر نامناسب چیز سے پاک کرتی ہے، جبکہ حقیقت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے وہدن و رحمت للمؤمنین میں ہے، کیونکہ حقیقت ہی کے ذریعے دلوں میں ان انوار کی تجلیات پھیلتی ہیں جن کے ذریعے چیزیں اپنی حقیقت کے مطابق نظر آتی ہیں۔ جب دلوں میں ان انوار کی تجلیات آ جائیں تو پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے، اور ہر چیز علم ذوقی کے اعتبار سے اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ حقیقت طریقت کا ثمرہ ہے، اور حقیقت طریقت اور شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حقیقت شریعت کے بغیر باطل ہے، اور شریعت حقیقت کے بغیر بیکار ہے۔
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔
ترجمہ، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا،
تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ اور آیت کے معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے
کہ اس نے انہیں نصیحتیں، سینوں کی شفا اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا فضل حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اللہ عز و جل کی رحمت قرآن کریم۔ رب عز و جل فرماتا ہے،
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا،
ترجمہ، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ بعض نے فرمایا اللہ عز و جل کا فضل قرآن ہے، اور رحمت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے،
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
ترجمہ، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اور اگر بالفرض اس آیت میں متعین طور پر فضل و رحمت سے مراد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نہ بھی ہو، تو جدا گانا طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین فضل اور رحمت ہیں۔ لہذا فن تفسیر کے اصول پر کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں، اس کے مطابق ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے حوالے سے خوشی منائی جائے گی، خواہ وہ میلاد شریف کر کے ہو یا معراج شریف منانے کے ذریعے۔ ہاں اگر کسی بد نصیب کے لیے یہ خوشی کا مقام ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اسے اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے۔
قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
ترجمہ: تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا. تم فرماؤ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ مانتے ہو؟ قل تم فرماؤ کفار عرب چونکہ بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ وغیرہ بتوں پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام سمجھتے تھے، ان پر اطاعت فرمانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جانور حلال ہیں، انہیں حرام جاننا اللہ عز و جل پر بہتان باندھنا ہے. اپنی طرف سے حلال کو حرام سمجھنا اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے. اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال یا حرام سمجھنا ممنوع اور اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے. آج کل بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، ممنوعات کو حلال کہتے ہیں اور مباحات کو حرام. بعض سود کو حلال کہنے پر مصر ہیں اور بعض عورتوں کی بے قیدیوں اور بے پردگیوں کو مباح سمجھتے ہیں اور حلال ٹھہراتے ہیں. اس طرح کچھ لوگ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے پر مصر ہیں، جیسے محفل میلاد، فاتحہ، گیارہویں اور ایصال ثواب کے دیگر طریقوں کو حرام کہنے والے. یہ سب اللہ عز و جل پر افتراء باندھنے کی صورتیں ہیں.
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
ترجمة: اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے.
وَمَا ظَنُّ،
اور کیا خیال ہے؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ عز و جل پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں اور جو رزق اور خوراک اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمائی بلکہ وہ ان کی غذا ہے، اس کے حرام ہونے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس جھوٹ پر کوئی پکڑ نہ فرمائے گا؟ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا اور انہیں بخش دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ انہیں جہنم میں پہنچائے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے.
ان اللہ لذو فضل علی الناس،
بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما کر، رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر لوگوں پر فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل میں غور و فکر کرنے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں سے سن کر نفع اٹھاتے ہیں.
وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
ترجمہ: اور تم کسی کام میں ہو اور تم اس کی طرف سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگوں تم کوئی بھی کام کر رہے ہو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں اور ذرے سے چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو.
وَمَا تَكُونُ فِي شَأْن،
اور تم کسی حال میں بھی ہو. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خالق ہے نہ ایجاد کرنے والا. بندوں کی ظاہری اور باطنی اعمال میں سے جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے سے ہی موجود ہے، اور جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال و احوال، تلاوت قرآن، امور دنیاویہ و حاجت ضروریہ میں مصروفیت اور اسی کے ساتھ تمام لوگوں کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں اور وہ ان سب پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کی مقدار بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، اور اس ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ عز و جل کے علم، قدرت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، اور اسی میں ہمارے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے کہ جب اللہ عز و جل ہمارے تمام اعمال کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے تو اس کریم ذات کی حیا اور خوف سے ہمیں اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف اور اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔
ترجمہ: سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔
الا ان اولیاء اللہ،
سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں، لفظ ولی ولا سے بنا ہے جس کا معنی قرب اور نصرت ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو، جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب عز و جل کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے اور چشمے دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ ولی اللہ کی علامات: علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں، جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں، ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے، یہی طبری کی حدیث میں بھی ہے۔ ابن زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور ہے:
الذین آمنوا وکانوا یتقون،
یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں۔ اولیاء کی یہ صفت بکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق کے بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ معانی اور عبارات اگرچہ جدا گانا ہیں لیکن ان میں اختلافات کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے بقدر فضل و شرف رکھتا ہے۔
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے تین معنی سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر دو، مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر غمگین ہوں گے۔ نمبر تین، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں۔ ان تین کے علاوہ مزید اقوال بھی تفاسیر میں مذکور ہیں۔ اولیاء کرام کی اقسام: اولیاء کرام کی کثیر اقسام ہیں، جیسا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوتاد تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا، جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقط روزہ و نماز اور تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورا و تقویٰ کی سچائی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حلم، صبر اور دانش مندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے ہیں۔ پس وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، وہ ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم اور رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ وہ 40 صدیق ہیں، جن میں سے 30 رحمان عز و جل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یقین کی مثل ہیں۔ ان کے ذریعے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی اور رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی حرص نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔ وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا، ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے۔ ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہوں اور کل غفلت میں پڑے ہوں، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے اور اپنے رب عز و جل کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں۔ ان کے دل اللہ عز و جل کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی،
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔
ترجمہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ حضرت شرح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا تو ان سے عرض کی گئی، ان پر لعنت کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے، وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے، ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی اقسام کے بارے میں اکابر علماء و محدثین نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے کتب ابدال وغیرہ ہما کے وجود پر ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی کی اس موضوع پر مشہور کتاب جامع کرامات اولیاء زخیم ترین کتاب ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کی روشنی میں یہاں چند مشہور اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اقطاب، یہ کتب کی جمع ہے۔ کتب اسے کہتے ہیں کہ جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہو۔ نمبر دو، آئمہ، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں اور وہ کتب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ان کی تعداد دو ہوتی ہے۔ نمبر تین، اوتاد، ہر زمانے میں ان کی تعداد چار ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی، اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ نمبر چار، ابدال، ان کی تعداد سات ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ساتوں بر اعظم کی حفاظت فرماتا ہے۔ انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں کہ جو ان کا ہم شکل ہو، اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے ابدال میں سے کوئی بدل قصدن وہاں ٹھہراتا ہے۔ جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں ابدال کہتے ہیں۔ نمبر پانچ، رجال الغیب، اہل اللہ کی اصطلاح میں یہ وہ لوگ ہیں جو رب عز و جل کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیات رحمان کے غلبے کے سبب آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے، ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے اور اس کے سوا کسی کے مشاہدے میں مشغول نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، اور کبھی اس کا اطلاق نیک اور مومن جنات پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری حواس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے، انہیں غیب سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں۔
الذین آمنوا،
وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ولی کی دو صفات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، ولی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متصف ہو، ایمان کا معنی ہے وہ صحیح اعتقاد جو قطعی دلائل پر مبنی ہوں۔ نمبر دو، ولی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہو۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس کام کے لیے کوشش کرنا جس میں اللہ عز و جل کی رضا ہو، اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ عز و جل سے دور کرنے والا ہو۔
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔
ترجمہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
لہم البشرا فی الحیات الدنیا،
ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اس خوشخبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے، یا اس سے اچھے خواب مراد ہیں جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ کثیر احادیث میں وارد ہوا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں، تو بوقت خواب اس کے دل میں سوائے ذکر و معرفت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ولی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب حق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں بشارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، اس شخص کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ فرمایا، یہ مومن کے لیے جلد خوشخبری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بشارت عاجلہ یعنی جلد خوشخبری رضائے الہی اور اللہ تعالیٰ کے محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت ڈال دینے کی دلیل ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو زمین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملائکہ مومن کو اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ موت کے وقت سناتے ہیں، اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہے۔ اولیاء کرام کے فضائل، یہاں آیت کی مناسبت سے اولیاء کرام کے فضائل پر مشتمل چار احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔ نمبر دو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے ناراض ہے، تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ، تو آسمان والے اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ نمبر تین، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ نمبر چار، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ وہ نہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور نہ شہداء، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ مال کا لینا دینا ہے۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہیں۔ جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہ ہوگا، اور جب دوسرے غم میں ہوں گے تو یہ غمگین نہ ہوں گے۔ اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
ترجمہ، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے جو اس نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اور اپنے اولیاء اور اپنے فرما بردار بندوں سے فرمائے ہیں۔
وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
ترجمہ، اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔
وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ،
اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو۔ اس آیت میں سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار نابکار جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کے خلاف برے مشورے کرتے ہیں، آپ اس کا کچھ غم نہ فرمائیں، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ عز و جل ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ اے سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کا ناصر و مددگار ہے، اس نے آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کے فرما برداروں کو عزت دی، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔
ترجمہ، اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے، بلکہ کائنات میں عزت کا پیمانہ ہی حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، جو آپ سے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ معزز ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ قریب تھے تو امت میں سب سے معزز بھی وہی ہیں، اور ابو جہل سب سے زیادہ دور تھا اس لیے کفار میں سب سے خبیث ترین بھی وہی قرار پایا۔
الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔
ترجمہ، سن لو، بے شک اللہ ہی مالک ہے سب کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں۔
الا ان للہ،
سن لو، بے شک سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس آیت سے پہلے آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا تھا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اور اس آیت میں ارشاد ہوا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقل والے ہوں یا بے عقل، تمام جمادات، نباتات، حیوانات، جن، انسان اور فرشتے، سب کا مالک اللہ عز و جل ہی ہے، اور جب ہر چیز اس کی مملوک ہے تو ان میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے سوا اور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس دلیل کی بنا پر ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگا رہے ہیں، اور بے دلیل محض گمان فاسد سے اپنے باطل معبودوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی پرستش باطل ہے۔ یہ توحید کی ایک عمدہ دلیل ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و نعمت کا اظہار فرماتا ہے۔
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔
ترجمہ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو،
اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
هو الذی،
وہی ہے جس نے، ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں راحت و سکون حاصل کرو اور آرام کر کے دن بھر کی تھکان دور کرو، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنی ضروریات زندگی اور اسباب معاش فراہم کر سکو، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو سنیں اور سمجھیں کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رات اور دن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، یاد رہے کہ رات اور دن دونوں اللہ عز و جل کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں۔ رات کے وقت آدمی آرام کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے، گزشتہ دن کی تھکاوٹ اتارتا ہے اور اگلے دن کے لیے چاقو چوبند ہو جاتا ہے، اور دن کے وقت آدمی ہزاروں کام سر انجام دیتا ہے، دنیا بھر کے کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ دن کی روشنی سے بھی راحت و آرام پاتا ہے۔ دن یا رات میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو زندگی نہایت کٹھن ہو جائے، اگر دن ختم ہو جائے اور ہمیشہ رات ہی رہے تو زمین پر کچھ کھانے کو نہ اگ سکے گا اور سردی کی شدت بڑھتے بڑھتے انسان ہلاک ہو جائے، اور اگر رات ختم ہو جائے اور ہمیشہ دن ہی رہے تو فصلیں سورج کی تمازت سے جل جائیں اور لوگوں کا راحت و آرام چھن جائے۔ الغرض رات اور دن دونوں ہی اللہ عز و جل کی نعمت ہیں، اور نعمتوں کی اہمیت کا صحیح اندازہ ان ممالک میں رہنے سے ہو سکتا ہے جہاں کئی کئی مہینے دن یا کئی کئی مہینے رات رہتی ہے۔
قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔
ترجمہ، کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ تم فرماؤ بے شک اللہ پر جھوٹ باندھنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔
قالوا اتخذ اللہ ولدا،
کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے۔ کفار کا یہ کلمہ نہایت قبیح اور انتہا درجے کے جہل کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرکین کے اس قول کے تین رد فرمائے ہیں۔ پہلا رد تو کلمہ سبحانہو ہے، جس میں بتایا گیا کہ اس کی ذات اولاد سے منزہ و پاک ہے، کہ وہ واحد حقیقی ہے۔ دوسرا رد هو الغنی فرمانے میں ہے کہ وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، تو اولاد اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد یا تو کمزور چاہتا ہے جو اس سے قوت حاصل کرے، یا فقیر چاہتا ہے جو اس سے مدد لے، یا کم عزت چاہتا ہے جو اس کے ذریعے سے عزت حاصل کرے۔ الغرض جو چاہتا ہے وہ حاجت رکھتا ہے، تو جو غنی ہو، بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اس کے لیے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ تیسرا رد لہو ما فی السماوات وما فی الارض میں ہے کہ تمام مخلوق اس کی مملوک ہے، اور مملوک ہونا بیٹا ہونے کے ساتھ نہیں جمع ہوتا، لہذا ان میں سے کوئی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کافروں، تم جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہو، اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کے برخلاف پر قطعی دلائل موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بنی آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح میں نے اسے پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، حالانکہ پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا بھی ہے حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ مجھے کسی نے جنا ہے، اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے والا نہیں ہے۔ نوٹ، یہاں حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، یہ کلام بندوں کے اعتبار سے ہے، اور مراد یہ ہے کہ بندوں کے نزدیک کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے اور دوسری بار بنانا آسان، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے پہلی اور دوسری دونوں بار بنانا ایک جیسا ہے، تو جب لوگوں کے نزدیک جو چیز مشکل ہے
یعنی پہلی بار بنانا وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور اس کا کافروں کو بھی اقرار ہے، تو دوسری بار بنانے پر اس کی قدرت مانتے ہوئے کافروں کو کیا تکلیف ہے؟ حالانکہ قیامت کے دن پہلے پیدا کر دی گئی مخلوق کو ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر کے اس پر جھوٹ باندھتے ہیں، آپ انہیں تنبیہ فرما دیں کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا اور یہ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوں گے بلکہ ناکام و نامراد ہوں گے، اگرچہ ان پر نعمتوں کی بہتات ہو لیکن انجام کار زوال ہی ہے۔
متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔
ترجمہ، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے میں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
متاع فی الدنیا،
دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس آیت میں کچھ لوگوں کے اس شبے کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھنے والے بہت سے افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو وہ ناکام کہاں سے ہوئے؟ ان کے شبے کے ازالے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ عارضی آرام ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار انجام کا ہے اور ان کا انجام خراب ہی ہے۔
واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔
ترجمہ، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور میرا اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بھاری ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح،
اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے احوال اور ان کے کفر و عناد کو بیان فرمایا، اس کے بعد اب ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور جو کچھ ان کی امتوں کے ساتھ پیش آیا اس کا بیان شروع فرمایا ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی بتا کر حضور اقدس علیہ السلام کو تسلی دینا مقصود ہے تاکہ کفار قریش کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کی تکلیف آسان ہو، نیز ان واقعات اور ماضی میں کفر کرنے والی امتوں پر آنے والے عذاب اور دنیا میں ان کی ہلاکت کا بیان کفار قریش کے لیے قلبی خوف کا سبب ہو اور وہ ایمان قبول کرنے کی طرف مائل ہوں، اور چونکہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے عذاب آیا اس لیے یہاں ان کا ذکر پہلے فرمایا گیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ عز و جل کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار گزرا ہے اور اس پر انہوں نے مجھے قتل کر دینے اور اپنے علاقے سے نکال دینے کا ارادہ کیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے اللہ عز و جل ہی پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنے معاملات اسی کے سپرد کر دیے ہیں، تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو اور تمہاری یہ سازش پوشیدہ نہ رہے بلکہ علل اعلان سب کچھ کرو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام انہیں عاجز کر دینے کے طور پر تھا، مدعا یہ ہے کہ مجھے اپنے قوی و قادر پروردگار عز و جل پر کامل بھروسہ ہے، تم اور تمہارے بے اختیار معبود مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تعارف، حضرت نوح علیہ السلام
دنیا میں چوتھے نبی اور پہلے رسول ہیں، آپ کا نام یشکر اور لقب نوح ہے، کیونکہ آپ خوف الہی سے نوحہ اور گریہ بہت کرتے تھے۔ آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں، کیونکہ طوفان نوح کے بعد آپ ہی سے نسل انسانی چلی۔ قرآن پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے واقعات کو متعدد جگہ کافی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح
سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے پانچ چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نہایت شجاع، بہادر، جری، باہمت اور اولو العزم ہوتے ہیں، جیسے یہاں ایک طرف پوری قوم دشمن اور مخالف ہے اور دوسری طرف تنے تنہا صرف اللہ عزوجل کے بھروسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر جرات کے ساتھ مخالفین کو پکار رہے ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ قادیانی نبی نہیں تھا، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ڈرپوک تھا، ساری زندگی اسی ڈر سے حج کو نہ گیا اور جہاں جانے سے اسے نقصان پہنچنے کا خوف ہوتا تھا وہاں نہ جاتا تھا۔ نمبر دو، لوگوں کی ایزا کی وجہ سے تبلیغ سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تکالیف برداشت کرنے کے باوجود 950 سال تک تبلیغ فرمائی۔ نمبر تین، تبلیغ دین کے لیے جرات اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، بزدل اور ڈرپوک آدمی تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نمبر چار، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء عظام اور صالحین کے سچے واقعات پڑھنا سننا عبادت ہے، اس لیے آیات قرآنیہ کے ذریعے اور سیرت و واقعات کی کتابوں کے ذریعے بزرگان دین کی سیرت سے واقفیت حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر پانچ، یہ بھی معلوم ہوا کہ تاریخ کا علم بھی بہت عمدہ ہے، کہ اس میں عبرت پوشیدہ ہوتی ہے، البتہ تاریخ وہی پڑھی جائے جو حقائق پر مبنی ہو۔ آج کل ظالموں کو عادل، مسلمانوں کو قتل کرنے والوں کو مجاہد اور امت کو تباہ کرنے والوں کو امت کا مصلح و محسن بنا کر پیش کرنا عام ہے، ایسی تاریخ سے دور رہنا ہی مناسب ہے۔
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
ترجمہ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو تم میں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ،
پھر اگر تم منہ پھیرو، یعنی اگر تم میرے واعظ و نصیحت سے اعراض کرو، تو میں نے تم سے واعظ و نصیحت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا کہ تمہارے منہ پھیرنے کی وجہ سے مجھے اس کے نہ ملنے کا افسوس ہو، میرا اجر تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، وہی مجھے جزا دے گا۔ مدعا یہ ہے کہ میرا واعظ و نصیحت خاص اللہ عز و جل کے لیے ہے، کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ تبلیغ دین پر اجرت نہ لی جائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تبلیغ دین پر اجرت نہ لی جائے، ہاں امامت و خطابت، تدریس اور تعلیم قرآن وغیرہ میں جہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہ جدا بات ہے، لیکن اس میں بھی ممکن ہو تو بغیر پیسے ہی کے کام کرے۔
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ،
اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم دین اسلام قبول کرو یا نہ کرو، مجھے دین اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دین اسلام کی دعوت دینے کی بنا پر مجھے تمہاری طرف سے خواہ کیسی ہی اذیت پہنچے، ہر حال میں مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کا فرما بردار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔
فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كيف كان عاقبة المنذرين۔
ترجمہ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا، تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔
فَكَذَّبُوا،
تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے معاملات کا بیان فرمایا اور اس آیت میں ان معاملات کا انجام بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کے بارے میں دو چیزیں بیان ہوئیں، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار سے نجات دی، نمبر دو، کفار کو غرق کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ کفار کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا، اس میں کفار کے لیے بہت عبرت ہے،
کہ جو لوگ بھی اللہ عز و جل کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا عذاب آ سکتا ہے جیسا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں پر آیا۔ وہی ایمان والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا۔ نوٹ: حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے چند واقعات سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے لے کر 64 میں گزر چکے ہیں۔ مزید تفصیلی واقعات سورہ ہود اور دیگر سورتوں میں مذکور ہیں۔
ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔
ترجمہ: پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں جسے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔
ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم،
پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صرف مومن باقی رہ گئے تھے اور کافر سب ہلاک ہو گئے تھے، مگر ان باقی ماندگان کی اولاد میں جب کفر و شرک پھیل گیا تو ان میں حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنے وقتوں میں بھیجے گئے۔ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت پر دلالت کرنے والے واضح دلائل اور عظیم معجزات دے کر بھیجا، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح اپنے نبیوں کی تکذیب کی اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو تکذیب کی وجہ سے غرق کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جو سرکش ہو اور تکذیب میں ان کی راہ اختیار کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بروں کی پیروی بری ہے اور ان کی راہ پر چلنے کا انجام بھی برا ہے۔
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔
ترجمہ: پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔
ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون،
پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا۔ یہاں دیگر انبیاء کرام حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کرنے سے مقصود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا ہے۔ نوٹ: ان آیات میں مذکور واقعہ اور دیگر واقعات سورہ اعراف آیت نمبر 103 تا 156 میں گزر چکے ہیں۔
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔
ترجمہ: تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے، موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر فلاح نہیں پاتے؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے، اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں۔
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ،
تو جب ان کے پاس حق آیا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے فرعون اور اس کی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا اور فرعونیوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو براہ نفسانیت کہنے لگے کہ بے شک یہ کھلا جادو ہے، حالانکہ انہیں علم تھا کہ جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حق معلوم ہونے کے بعد قبول نہ کرنا فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد نفسانیت کی وجہ سے اسے قبول نہ کرنا اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو دوسروں کے دلوں میں حق بات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں، فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو حق جان لینے کے باوجود صرف اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے اور اس کے بارے میں دوسروں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ ان کا عمل درست ہے اور حق بیان کرنے والا اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 78 سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بدگمانی کفر ہے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بدگمانی کی کہ آپ مصر کی بادشاہت چاہتے ہیں اور بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ نمبر 2، حکمرانوں کی پرانی روش یہی چلتی آ رہی ہے کہ اصلاح قبول کرنے کی بجائے وہ سمجھانے والے پر جھوٹے الزام لگا کر اور اسے اقتدار کا لالچی قرار دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ غلط انداز حکمرانی پر ٹوکا جائے تو حکمران کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری حکومت ختم کر کے اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں۔
وَقَالَ فِرْعَوْنُ اتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔
ترجمہ۔ اور فرعون نے کہا، ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا، ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔
وقال فرعون،
اور فرعون نے کہا، سرکش و متکبر فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا مقابلہ باطل سے کرے اور دنیا کو اس مغالطے میں ڈالے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات معاذ اللہ جادو کی قسم سے ہیں۔ اس لیے وہ بولا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔
فلما جاء السحرة،
پھر جب جادوگر آ گئے، جب جادوگر آ گئے تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جادو کی جو چیزیں، رسے، شاہ تیر وغیرہ تم ڈالنے والے ہو میرے سامنے ڈال دو، جو تمہیں جادو کرنا ہے کرو۔ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ حق کو باطل ظاہر ہو جائے اور جادو کے کرشمے جو وہ کرنے والے ہیں ان کا فساد واضح ہو۔
فلما القوا،
پھر جب انہوں نے ڈال دیا، پھر جب انہوں نے اپنے پاس موجود رسیاں اور شاہ تیر ڈال دیے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، نہ کہ وہ آیات الہیہ جن کو فرعون نے اپنی بے ایمانی سے جادو بتایا۔ بے شک اب اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دے گا اور اللہ عز و جل فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا۔
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ،
اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے، یعنی اللہ عز و جل اپنے حکم، اپنی قضاء و قدر اور اپنے اس وعدے سے حق کو حق کر دکھاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگروں پر غالب کرے گا اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔
ترجمہ: تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔
فما آمن لموسیٰ،
تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے بہت کوشش فرماتے تھے اور لوگوں کے اعراض کرنے کی وجہ سے مغموم ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین کے لیے فرمایا گیا کہ باوجود یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایسی حالتیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش آتی رہی ہیں، آپ اپنی امت کے اعراض سے رنجیدہ نہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قوم کی ذریت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس آیت میں قوم کی ذریت سے کون لوگ مراد ہیں اس بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ من قومہ میں جو ضمیر ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اس صورت میں قوم کی ذریت سے بنی اسرائیل مراد ہوں گے جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فرعون کے قتل سے بچ رہے تھے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے فرعون کے حکم سے قتل کیے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کی بعض عورتیں جو قوم فرعون کی عورتوں کے ساتھ کچھ رسم و راہ رکھتی تھیں، وہ جب بچہ جنتی تو اس کی جان کے اندیشے سے وہ بچہ فرعونی قوم کی عورتوں کو دے ڈالتی۔ ایسے بچے جو فرعونیوں کے گھروں میں پلے تھے اس روز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جادوگروں پر غلبہ دیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ من قومہ میں ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے، اس صورت میں قوم کی ذریت سے قوم فرعون کی ذریت مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ قوم فرعون کے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ بندے کا حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرعون کے بارے میں فرمایا کہ وہ متکبر تھا کیونکہ وہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس سے بڑھ کر کیا تکبر ہو سکتا ہے؟ نیز فرعون کو حد سے بڑھنے والا کہا گیا کیونکہ اس نے بندہ ہو کر بندگی کی حد سے گزرنے کی کوشش کی اور الوہیت کا مدعی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔
وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔
ترجمہ: اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔
وَقَالَ مُوسَىٰ،
اور موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، وہ اپنے فرما برداروں کی مدد کرتا اور دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا کمال ایمان کا تقاضا ہے۔ فقالو، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جواب دیتے ہوئے عرض کی ہم نے اللہ عز و جل ہی پر بھروسہ کیا، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر اپنے رب عز و جل سے دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے اے ہمارے رب عز و جل ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں اور یوں سرکشی و کفر میں بڑھ جائیں، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں قوم فرعون کے کافروں کے قبضے سے نجات دے اور ان کے ظلم و ستم سے بچا.
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وبشر المؤمنين.
ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ، اور نماز قائم رکھو، اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ.
واجعلوا بیوتکم قبلہ،
اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا، اور ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ فرعونیوں کے شر و ایزا سے محفوظ رہیں. آیت: وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ ان تبوأ سے حاصل ہونے والی معلومات. اس آیت سے پانچ باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک، گھر بنانا بھی سنت انبیاء علیہ السلام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فخر کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو. نمبر دو، رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مسجد بنانا، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، یہ قدیم طریقہ ہے، لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے پاک و صاف رکھیں اور اس میں عورت اعتکاف کرے. نمبر تین، خوف کے وقت چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اس زمانے میں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. نمبر چار، مصیبت کے وقت اچھی خبریں سنانی چاہیے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور مایوسی دور ہو. نمبر پانچ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی، اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل غریب و مساکین تھے، جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ نکالنی فرض ہوئی.
وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتى العذاب.
ترجمہ: اور موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دے، اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں.
وقال موسیٰ،
اور موسیٰ نے عرض کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے کے باوجود فرعونی اپنے کفر و عناد پر قائم رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، اے ہمارے رب عز و جل، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش، عمدہ لباس، نفیس فرش، قیمتی زیور اور طرح طرح کے سامان دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکانے لگے، اے ہمارے رب عز و جل، ان کے مال برباد کر دے، کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر بجائے شکر کے جری ہو کر معصیت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے درہم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے، اور یہ ان نو نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی.
وَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ،
اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تب آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے. آیت: وَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ سے حاصل ہونے والی معلومات. اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک، مال عام طور پر غفلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے مالدار کو اپنے محاسبے کی زیادہ حاجت ہے کہ کہیں اس کے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا. اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا،
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ.
ترجمہ: زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. اور فرمایا،
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
ترجمہ: اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. نمبر دو، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دل کی سختی بڑا عذاب ہے. دل کی سختی کا معنی ہے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو اور گناہ کرنے پر کوئی پشیمانی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے. یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اسے سخت دل نہیں کہا جا سکتا، کہ اصل مقصود آنسو بہانا نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنا ہے.
قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون.
ترجمہ: اللہ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، بس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا.
قال قد اجیبت دعوتکما،
اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی. اس آیت میں دعا کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی طرف کی گئی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے، لہٰذا اس کے لیے اخفا ہی مناسب ہے. یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور اس کی مقبولیت کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہوا، اسی لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو قبولیت دعا میں دیر ہونے کی حکمتیں نہیں جانتے. دعا قبول ہونے میں تاخیر ہونا بھی حکمت ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں یہ ضروری نہیں کہ فوراً ہی اس کا اثر ہو جائے، بلکہ بعض اوقات حکمت الہی سے اس میں ایک عرصے کی تاخیر بھی ہو جاتی ہے. نیز اس شخص کی دعا ویسے ہی قبول نہیں ہوتی جو شور مچائے کہ اس نے بڑی دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور جب تک جلد بازی سے کام نہ لے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہٰذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے. اسی لیے دعا کے آداب میں سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قبولیت کے یقین سے دعا مانگو، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا.
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمان ہوں.
قال آمنت،
فرعون نے کہا میں ایمان لایا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرما لی تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک معین وقت میں مصر سے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اپنا سامان بھی تیار کر لیں. فرعون اس معاملے سے غافل تھا، جب اس نے سنا کہ بنی اسرائیل اس کا ملک چھوڑنے کے عزم سے نکل گئے ہیں تو وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے پہنچے اور ادھر فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گیا تو بنی اسرائیل شدید خوف میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، آگے بڑھتے ہیں تو دریا میں ڈوب جائیں گے، پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون کا لشکر انہیں ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک حالت میں ان پر اس طرح انعام فرمایا کہ دریا میں ان کے لیے ایک راستہ ظاہر کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس میں داخل ہو کر دریا کے پار تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں بننے والے رستے کو اسی طرح خشک رکھا تاکہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں اپنے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے۔ جب فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس دریائی راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں پڑے ہوئے شگاف کو ملا کر فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت ڈبو دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس امید پر اپنے اخلاص اور ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔
ترجمہ، اسے کہا گیا کیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا۔
الآن،
کیا اب؟ ڈوبتے وقت جب فرعون نے ایمان کا اقرار کیا تو اس وقت اس سے کہا گیا کہ اب حالت اضطرار میں جبکہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہی، اس وقت ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، خود گمراہ تھا اور دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو اس نے پہچان لیا۔
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔
ترجمہ، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ،
آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی تو بنی اسرائیل میں سے بعض کو شبہ رہا اور اس کی عظمت و حیبت جو ان کے قلوب میں تھی اس کے باعث انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی، بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچانا۔
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ،
اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا اور فرعون کا انجام ذکر کیا اور اس واقعے کا اختتام اس کلام پر فرمایا۔ اس میں خطاب نبی اکرم علیہ السلام سے ہے تاکہ وہ اپنی امت کو دلائل سے اعراض کرنے پر ڈرائیں اور ان واقعات میں غور و فکر کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دیں، یہی ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصود ہے۔
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ،
اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ ٹھہرایا، اور ان کے سمندر سے نکلنے اور ان کے دشمن فرعون کی ہلاکت کے بعد انہیں عزت کے مقام میں اتارا۔ آیت میں عزت کی جگہ سے یا تو ملک مصر اور فرعون اور فرعونیوں کے املاک مراد ہیں، یا سرزمین شام، قدس اور اردن جو کہ نہایت سرسبز و شاداب اور زرخیز ملک ہیں۔
فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ،
تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ یہاں علم سے مراد یا تو توریت ہے جس کے معنی میں یہودی آپس میں اختلاف کرتے تھے، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے کہ اس سے پہلے تو سب یہودی آپ کے قائل اور آپ کی نبوت پر متفق تھے، اور توریت میں جو آپ کی صفات مذکور تھی ان کو مانتے تھے، لیکن تشریف آوری کے بعد اختلاف کرنے لگے، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے حسد و عداوت کی وجہ سے کفر کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ علم سے قرآن مجید مراد ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کا عذاب اور حجاب بھی ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور حقیقی معرفت نہ ہو، وہ علم اللہ عز و جل کا عذاب اور حجاب ہے۔ چنانچہ علم کے باوجود گمراہ ہو جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
وَعَدَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ،
ترجمہ، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اور جو علم معرفت الہی کا ذریعہ ہو وہ رحمت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا،
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا،
ترجمہ، اور عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما،
اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی دنیا میں آپ کی نبوت کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کا رب عز و جل ان میں عملی طور پر اس طرح فیصلہ کر دے گا کہ آپ پر ایمان لانے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور آپ کا انکار کرنے والوں کو جہنم کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔
فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين۔
ترجمہ، تو اے سننے والے، اگر تجھے اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں، بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو، اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔
فَإِن كُنتَ فِي شَك،
تو اے سننے والے، اگر تجھے کوئی شک ہو، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، اگر تمہیں ان قصوں میں کچھ تردد ہو جو ہم نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے تمہیں بیان کیے ہیں، تو تم علماء اہل کتاب جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے پوچھ لو، تاکہ وہ تمہیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اطمینان دلائیں، اور آپ کی نعت و صفت جو توریت میں مذکور ہے وہ سنا کر شک دور کر دیں۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب عز و جل کی طرف سے وہ حق آیا جو اپنے واضح دلائل سے اتنا روشن ہے کہ اس میں شک کی مجال نہیں، لہٰذا تو ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو، اور ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی واضح دلیلوں کو جھٹلایا، ورنہ تو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال کر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔
ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔
ترجمہ، بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔
اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ،
بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قول ان پر ثابت ہو چکا جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی ملائکہ نے خبر دی ہے کہ یہ لوگ کافر مریں گے اور جب تک وہ موت کے وقت یا قیامت میں دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آ جائیں، اور اس وقت کا ایمان نہ نفع بخش ہے اور نہ مقبول۔
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومت تعناہم الى حین۔
ترجمہ: تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔
فلولا،
تو کیوں ایسا نہ ہوا، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان بستیوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کیا کوئی قوم عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے کفر چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے ایمان لے آتی، جس طرح فرعون نے اپنا ایمان لانا مؤخر کیا وہ قوم نہ کرتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، کیونکہ اختیار کے وقت میں ایمان لانے کی وجہ سے اللہ عز و جل ان کا ایمان قبول کر لیتا۔
الا قوم یونس،
لیکن یونس کی قوم، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف بھیجا، آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا، ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے، آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا، یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا تو آپ کو نہ پایا، اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے، موٹے کپڑے پہن کر توبہ و اسلام کا اظہار کیا، شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ و زاری شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی توبہ میں فرق۔ اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے آخری وقت توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، جبکہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ دونوں کی توبہ میں کیا فرق ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرعون کی توبہ اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی توبہ میں واضح فرق ہے، وہ یہ کہ فرعون نے عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی، جبکہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئی جو عذاب کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو انہوں نے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے اسی وقت ہی توبہ کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نزول عذاب کے بعد توبہ قبول نہیں، البتہ نزول عذاب سے پہلے صرف علامات عذاب کے ظہور کے بعد توبہ قبول ہو سکتی ہے۔
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔
ترجمہ: اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں؟
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ،
اور اگر تمہارا رب چاہتا، یعنی ایمان لانا سعادت ازلی پر موقوف ہے، ایمان وہی لائیں گے جن کے لیے توفیق الہی شامل حال ہو۔ اس آیت میں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں اور راہ راست اختیار کریں،
لیکن آپ کی خواہش و کوشش کے باوجود بھی جو لوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا آپ کو غم ہوتا ہے، تو اس کا آپ کو غم نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ازل سے جو شقی ہے وہ ایمان نہ لائے گا۔
اَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاس،
تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ روا نہیں کہ لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے، اور کسی پر جبر اور زبردستی کرنے سے تصدیق کے قلبی حاصل نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ کسی کو جبرن مسلمان بنانا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
لا اکراہ فی الدین،
ترجمہ، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔
وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ،
ترجمہ، اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں۔
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ،
اور کسی جان کو قدرت نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب اللہ عز و جل چاہتا ہے تو بندہ اپنے اختیار سے ایمان قبول کرتا ہے، اپنے چاہنے کی وجہ سے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور جب اللہ عز و جل ہدایت کا ارادہ نہ کرے تو بندہ اپنی رغبت سے کفر پر رہتا ہے اور اس رغبت کا عذاب پاتا ہے۔ لہذا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بندہ مجبور ہے، کیونکہ بندے کی رغبت بھی مشیت الہی میں داخل ہے۔ مجبور کرنے کی بات تب ہو جب آدمی کفر پر اس طرح مجبور ہو جیسے رعشے میں مبتلا آدمی کے ہاتھ کانپتے ہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی اسے روکنا چاہے روک نہیں پاتا۔ تو اگر کوئی آدمی کفر پر اس طرح مجبور ہے کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتا ہے مگر اسے قدرت ہی نہیں، وہ ایمان لا ہی نہیں پاتا، اس کا دل تصدیق ہی نہیں کرتا اور اس کی زبان اقرار اسلام کرتی ہی نہیں، پھر تو کہا جائے گا کہ اسے کفر پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن اگر دل میں قبول کرنے کا اختیار موجود ہے لیکن پھر بھی کوئی ایمان قبول نہیں کرتا تو وہ ہرگز مجبور نہیں ہے۔
قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون،
ترجمہ، تم فرماؤ تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ قل، تم فرماؤ، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اس کی تخلیق اور مشیت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر موجود دلائل میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان مجبور محض ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان نشانیاں طلب کرنے والے مشرکین سے فرما دیں کہ تم دل کی آنکھوں سے دیکھو اور غور کرو کہ آسمانوں اور زمین میں توحید باری تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اوپر سورج اور چاند ہیں جو کہ دن اور رات کے آنے کی دلیل ہیں، ستارے ہیں جو کہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، زمین میں پہاڑ، دریا، دفینے، نہریں، درخت، نباتات، یہ سب اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے اور ان کا خالق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ تو عظمت خداوندی، توحید الہی اور قدرت ربانی سمجھانے کے لیے یہی دلائل کافی ہیں۔ اب اگر ان سب دلائل کے باوجود کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا ارادہ جہنم میں جانے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین،
ترجمہ، تو انہیں ان لوگوں کے دنوں میں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے، ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ،
تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ گویا یہ لوگ گزشتہ امتوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانوں میں کفار کو ان دنوں کے آنے سے ڈراتے تھے جن میں مختلف قسم کے عذاب نازل ہوں، جبکہ کفار اسے جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے عذاب نازل ہونے کی جلدی مچاتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے کفار بھی انہی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ ان سے فرما دیں کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔
ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا،
تو پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ حضرت ربیع بن انس رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عذاب کا خوف دلانے کے بعد اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جب عذاب واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِدْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
ترجمہ، تم فرماؤ، اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو تو جان لو کہ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، البتہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ،
تم فرماؤ، اے لوگو۔ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دین کا اظہار کریں اور یہ اعلان کر دیں کہ وہ مشرکین سے علیحدہ ہیں، تاکہ مشرکین کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں مشرکوں کے شکوک و شبہات زائل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر ہونے کی بجائے اعلانیہ ہونے لگے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ سے فرما دیں کہ اے لوگوں، اگر تم میرے دین کی حقیقت اور اس کی صحت کی طرف سے کسی شبے میں مبتلا ہو اور اس وجہ سے غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، تو میں تمہیں اپنے دین کی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللہ عز و جل کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، کیونکہ بت خود مخلوق ہے اور عبادت کے لائق نہیں، البتہ میں اس اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر کے تمہاری جان نکالے گا، کیونکہ وہ قادر، مختار، برحق معبود اور مستحق کے عبادت ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر باطل سے جدا رہ کر دین حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہوں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔
ترجمہ، اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کرو جو نہ تجھے نفع دے سکے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے، پھر اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ،
اور اللہ کے سوا اس کی عبادت نہ کر جو تجھے نفع نہ دے سکے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ کا غیر ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کی۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی مستقل یا شریک بنا کر عبادت نہ کر جو عبادت کرنے اور پکارنے کے باوجود تجھے کوئی نفع نہ دے سکے، اور اگر تو اس کی عبادت کرنا اور اسے پکارنا چھوڑ دے تو وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور اگر میرے منع کرنے کے باوجود تو نے ایسا کیا تو اس وقت تو اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
ترجمہ: اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے.
فلا كاشف له الا هو،
تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو نفع بھی پہنچاتے ہیں اور نقصان بھی، جبکہ آیت میں کسی مخلوق کے نفع پہنچانے کا انکار کیا گیا ہے. اس سوال کا جواب آیت کے الفاظ میں ہی موجود ہے کہ مخلوق کے نفع نقصان پہنچانے کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک کر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے نقصان کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس نقصان کو ٹال کر نفع نہیں پہنچا سکتا.
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ،
اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ وسعت اور آسانی کا ارادہ فرمائے تو اس کے رزق کو روکنے والا کوئی نہیں، وہی نفع و نقصان میں ہر ایک کا مالک ہے، تمام کائنات اسی کی محتاج ہے، وہی ہر چیز پر قادر اور جود و کرم والا ہے. بندوں کو اس کی طرف رغبت اور اس کا خوف اور اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد چاہیے، اور نفع و ضرر جو کچھ بھی ہے وہی اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپانے والا اور ان پر مہربان ہے.
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
ترجمہ: تم فرماؤ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں. قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ کہ اے اہل مکہ، تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے قرآن اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان میں سے جو ہدایت حاصل کر لے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت حاصل کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ہدایت کا ثواب اسے ہی ملے گا، اور اگر تم میں سے کوئی کفر کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں، اور کوئی ایمان لائے تو اس سے اللہ عز و جل کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی نفع یا نقصان پہنچے، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی گمراہی کا عذاب اسی کی جان پر ہوگا. خلاصہ یہ کہ اس کی ہدایت اور گمراہی میں کوئی اور شریک نہیں، بلکہ ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں کہ تمہیں ہدایت حاصل کرنے پر مجبور کروں.
واتبع ما یوحا الیک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین.
ترجمہ: اور اس وحی کی پیروی کرو جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے.
واتبع ما یوحا الیک،
اور اس کی پیروی کرو جو آپ کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو وحی فرماتا ہے آپ اسی کی پیروی کریں، اور آپ کی قوم کے کفار کی طرف سے آپ کو جو اذیت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے رہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو غلبہ عطا فرما کر ان کے خلاف آپ کی مدد کا فیصلہ فرمائے. اللہ عز و جل سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.